بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جو آئے گا یوم القیامہ، یعنی اس دن کوئی مال یا اولاد نفع نہیں دے سکے گا، صرف ایک چیز کا، کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے، سلامت قلب لے کر آئے. دیکھیں سلامت قلب کتنی ضروری ہے، اور سلامت قلب ہے کیا، اس کو سمجھنا محض باتوں سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ عملی چیز ہے. تو سوچا یہ میں نے، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یوں تو یہ بات مختلف مجالس میں سمجھائی جا چکی ہے کہ آخر مقصود کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، لیکن سوچا کہ یہ آج میں دیکھ رہا تھا تو مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت ہی یعنی سب سے اوپر کے لوگوں میں تھے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسیح اور عیسیٰ دونوں کا نام لیتے تھے، مولانا مسیح اللہ جلال آبادی اور مولانا عیسیٰ، یہ دونوں سب سے بڑھ گئے. ان کی کتاب ہے شریعت اور تصوف. یوں تو پڑھنے کا اتفاق آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ پڑھوں. یہ جو تھے حضرت مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرا تعلق کس طرح سے ہے کہ میرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تیسرے شیخ. جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے تعلق قائم کیا مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ایک اور تعلق ہے چھوٹا سا، کہ جب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو میں شیخ کی تلاش میں تین چار بزرگوں کو ایک ہی مضمون کا خط لکھتا تھا، ان میں یہ بھی تھے مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے مکاتبت بھی اس لحاظ سے سعادت ہوا ہی حاصل، لیکن وہ ہندوستان میں تھے اور میں پاکستان میں. میں تو وہ جواب اور خط، اس کا سلسلہ بڑا مشکل لگا ان سے، حالانکہ ان سے بہتر تو کوئی تھا ہی نہیں. کوئی بات تو ان کی کتاب ہے. اس کا کتاب اصل میں نام اس کا تھا جو رکھا تھا خود حضرت مولانا مسیح اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ ان کو بہت کم عمری میں علم دین مکمل کر لیا انہوں نے، 1330 میں پیدا ہوئے ہیں، 1330 ہجری میں، اور 1351 میں دیوبند سے فارغ ہو گئے. اور دیوبند سے فارغ ہونے کے علاوہ اسی سال میں، یعنی 1351 ہجری میں، حکیم الامت نے وہ خلافت دے دی. بہت کم عمر خلیفہ ہو گئے، 30 سے 51 کا مطلب 21 سال. 21 سال کوئی عمر ہی نہیں ہوتی، اس تاریخ میں 21 سال کیا عمر ہے. اور یہی نہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ کے بہت ہی خاص لوگوں میں تھے. کبھی کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے، کہا کہ مجھے مسیح اللہ سے محبت ہے. اور خلافت کے بعد ان کو ایک اور چیز حاصل ہوئی کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سپرد کر دیا لوگوں کو، اور ان کے جو خطوط ہوتے تھے اور یہ جو اصلاح کرتے تھے، جواب لکھتے تھے، وہ سب ہر مہینے حضرت حکیم الامت کو پیش کیے جاتے تھے. یہ بھی لکھا انہوں نے کہ اس وقت بڑا ڈر لگتا تھا کہ اب خطوط جا رہے ہیں، اب دیکھیں کیسی تنبیہ آتی ہے، یعنی اپنے خط کے جواہت کے اوپر توازو، سب کا یہی حال ہوتا ہے. شیروانی خاندان کے بزرگ ہیں، یہ جد اعلیٰ سید حسین غوری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس لحاظ سے یہ سید تھے. لیکن ان کے بارے میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ مادر زاد بنی، یعنی بچپن سے ان کا حال یہی تھا کہ ہر قسم کی ایسی چیزوں سے، گناہوں سے دور رہتے تھے، اور نماز اور نفل روزوں کا شوق تھا. تو اللہ نے جس کو بنائے، مادر زاد بنی تو جس کو اللہ نے بنائے. ایک ہمارے دوست ہیں، ایک مطلب ہم، میں اور حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، اور وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں، میں گاڑی چلا رہا تھا. تو اب وہ، انہوں نے جو دوسرے صاحب تھے، انہوں نے حضرت کہا، حضرت میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں تو بہت خراب آدمی ہوں، میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اور پتہ نہیں، اور میں بھی حالانکہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ان کو اس پر جوش ایسا تھا کہ ایسا خراب آدمی ہوں. حضرت سنتے رہے، اپنی بہت سی خرابیاں بتائیں، اور اس کے بعد حضرت نے جب دیکھا کہ وہ چپ ہو گئے، تو حضرت حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی، مادر زاد ولی تو بہت کم ہوتے ہیں، جتنے اولیاء ہوئے ہیں زیادہ تر تو گناہوں سے توبہ کر کے ہی ہوئے ہیں. کیسے عجیب تسلی کی کہ جتنے ہوئے ہیں وہ گناہ سے توبہ. تو آج سوچ رہا ہوں کہ یہ پچھلی مرتبہ وہاں کراچی میں تبلیغ دین پڑھ رہا تھا، مگر یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے پورے اس کو، سلوک کو اور تصوف جسے کہیے اس کو سمجھنے کے لیے. سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی پڑھ لوں، اور جیسے جیسے جو چیزیں یاد آتی جائیں وہ عرض بھی کرتا جاؤں. تو شریعت کا وہ جز جو اعمال باطنہ سے متعلق، اعمال دو طرح کے، لیکن اس سے بھی پہلے سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقصود کیا ہے. اللہ والوں سے تعلق کرنا، مجالس میں آنا، کتابیں اس طرح کی پڑھنا، اس سے کیا مقصد ہے؟ تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، بس ایک ہی مقصود ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو مقصود معلوم ہونا چاہیے، اور ایک اس کا طریقہ. طریقہ معلوم ہے تو مقصود تک پہنچ گئے، مقصود تک پہنچ گئے تو سب کچھ ٹھیک. اب کیا چاہیے؟ اب کچھ اور چاہیے. مقصود تک پہنچنے کے بعد کیا چاہیے؟ یعنی اللہ تعالی راضی ہو جائے اس سے. تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ مقصود کیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے صرف ایک ہے، کہ اللہ تعالی کے حکموں پہ چلنا، گناہ بالکل نہ ہو، نہ ظاہری نہ باطنی. تو یہاں یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کچھ تو ظاہری گناہ ہوتے ہیں، تو ظاہری گناہ تو وہ ہیں جو آنکھ سے، کان سے، اور آدھا اور جواہر جو ہے اس سے کیے جاتے ہیں. اور باطنی گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ سوچنے سے. سوچنے میں جو سوچ بالقصد ہے اس سے ہو. تو شریعت کا وہ جز جو اعمال باطنہ سے متعلق ہے، یعنی ان اعمال سے جن کا تعلق سوچ سے، اس کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں. اور یہ بالکل شریعت کے موافق ہیں، کیونکہ جتنے احکام ہیں وہ سب قرآن حدیث سے سوچنے والے ہیں. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ شریعت کا وہ جز جو اعمال باطنہ سے متعلق ہے اس کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اور وہ جز جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضا الہی ہے. یعنی تصوف کا جو موضوع ہے وہ اخلاق کی طرف ہے. اخلاق سب سوچنے کے اوپر ہے. یعنی دیکھیں، اخلاق کی ایک مثال کہ ایک شخص اپنے کو دوسرے سب لوگوں سے حقیر سمجھ رہا ہے، یہ اچھا اخلاق کی ایک مثال ہے. کیسے ہوگا؟ یہ سوچنے سے ہوگا. تو پورے پورے چلنا، شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا، چاہے وہ ظاہری احکام ہوں یا باطنی احکام ہوں، اسی سے مقصود حاصل ہوتا ہے. اور کوئی طریقہ مقصود حاصل کرنے کا نہیں ہے. ہر موقع کے اوپر، چاہے سوچنے والی ہو، چاہے کرنے والی ہو، چاہے کہنے والی بات ہو، جو بندہ طالب ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ اللہ میاں کا اس میں حکم کیا ہے، اور حکم کو بجا لائے. فرماتے ہیں کہ تصوف دین کی روح ہے، جس کا کام باطن کو رذائل جو ہیں اخلاق ذمیمہ، مثلا شہوت اور حسد اور حب دنیا اور حب جا اور بخل اور حرص اور ریا اور عجب اور غرور وغیرہ سے پاک کرنا، اور فضائل یعنی اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا، اب یہاں پہ یہ بات حکیم الامت کی میں نے پڑھی ایک جگہ کہ جتنے رضائل نفس ہیں سب فطرتن ہیں، موجود ہیں ہر شخص. تو رضائل نفس کیا ہیں؟ فطری ہیں. حسد کیا ہے؟ فطری ہے. اسی لیے بچے کو بھی ہوتا ہے، فطری ہے. کبر کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے، لیکن ہمیں اس کے ان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرنا. ان کے تقاضوں پہ عمل کرنا سخت گناہ ہے، لیکن کسی وجہ سے، اور اس میں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں یہ چیز رکھی ہے، یہ سارے رضائل اس میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک مصرف بھی ہے. جتنے رضائل نفس ہیں ان کا ایک مصرف، جائز مصرف بھی ہے. مثلا تکبر اگر بالکل ہی نہیں ہوگا کسی آدمی کو میں، تو وہ کفار سے نہیں لڑ سکے گا. کسی کفار سے جہاد میں کفار کو مارنا، اس کے لیے ضرورت ہوگی ایک درجے میں تکبر کی، وہ چیز نہیں ہوگی تو نہیں کر سکے گا وہ. اسی طرح سے ہر جو جتنا ہر رذیل نفس کا ایک مصرف ہے، تو ان چیزوں کے کرنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو اس آیت میں تلاوت کی گئی کہ قلب سلیم حاصل ہو جاتا ہے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو سوچنے میں بالکل پکا ہو. سوچنے میں، جس وقت جس چیز کا حکم ہے وہ سوچ رہا ہے. فرماتے ہیں اس لیے تصوف اور طریقت اور دین اور شریعت یہ منافع ایک دوسرے کے نہیں ہے، بلکہ تصوف نام ہے ان اعمال کے بجا لانے کا جو سوچنے سے متعلق، جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ صوفی بنے. کیا شکر لازم نہیں ہر مسلمان پہ؟ کیا صبر لازم نہیں ہے؟ کیا تفویض لازم نہیں ہے؟ قرآن کے اتنے احکام ہیں جو جن کا تعلق سوچنے سے ہے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ صوفی بنے، کہ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان پورا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں رہتا. تو یہ بات اچھی طرح سے واضح کر لیں کہ بعض لوگوں نے تصوف کو بدنام کیا. تصوف کو بدنام یوں کیا کہ بالکل ہی غلط راہ پہ چلے گئے، اور ایک اس میں جو ہے موسیقی اور چرس پینا اور ہو ہا کرنا اور دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم صوفی ہیں. بالکل غلط. یہاں کے جو بہت سے لوگ ہیں وہ دیندار، وہ صوفی کا یہی مطلب دیتے ہیں. وہ صوفی تو نہیں ہے، وہ تو بدماش ہے. تو یہ دین کے منافع تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دین کا پکا حصہ ہے، شریعت ہی کا حصہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کے اوپر بات تصحیح عقائد، کہ عقائد کو صحیح کرے. یہ عقائد کو صحیح نہیں کرے گا تو ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان ہوگا تب آگے گاڑی بڑھے گی. اس لیے عقائد کو صحیح کرنا ضروری ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بہشتی زیور کا پہلا حصہ پڑھ لو اور ان کو مان لو. بہشتی زیور کے پہلے حصے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ عقائد کیا ہونے چاہیے، اور کیا چیزیں گناہ ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں. بس یہی عقائد کا جو یہ مجموعہ ہے، یہی ایمان کہلاتا ہے. ایمان میں عقائد وغیرہ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ سکتے ہی نہیں آپ. جنت کو سمجھ سکتے ہیں، دوزخ کو سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے. بس ایمان یعنی مان مان لے، یہ ایمان. تو ایمان کو صحیح کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. عقائد صحیح ہونے چاہیے. جو غلط عقائد ہیں ان کو غلط سمجھنا چاہیے. اسی میں آ جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ عقائد اور ظاہری جو احکام ہیں ان کو تو بجا لائے، لیکن پھر اپنے اعمال باطنی کی اصلاح کرے. قرآن پاک میں بے شمار آیات اور احادیث میں بے انتہا روایات اس کی فرضیت پر، یعنی تصوف کی فرضیت پر، یعنی سوچنے کے اعمال کی فرضیت کے اوپر. فرماتے ہیں کہ بے انتہا روایات ہیں احادیث میں. وہ اکثر اہل ظاہر بسبب پابندی ہوا و حوث اس سے غافل ہیں. کون نہیں جانتا کہ قرآن و حدیث میں زہد کا حکم ہے یا نہیں ہے، قناعت کا حکم ہے یا نہیں ہے، تواضع کا حکم ہے یا نہیں یعنی اپنے کو کم سمجھو، اخلاص کا حکم ہے کہ نہیں، صبر کا حکم ہے یا نہیں، شکر کا حکم ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حکم ہے یا نہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہاتھ سے ہوتے ہیں، پیر سے ہوتے ہیں، کس چیز سے ہوتے ہیں بتاؤ تو صحیح. مجبور ہوگا آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہ ہاتھ سے ہوتے نہ پیر سے ہوتے نہ ہاتھ سے ہوتے نہ آنکھ سے نہ کان سے، یہ تو بس سوچنے سے ہو جاتے ہیں، سوچنے کا عمل ہے. تو اب ان کے یہ جو احکام قرآن میں بتائے گئے ہیں، جب ان کا حکم کیا گیا ہے تو یہ فرض نہیں ہوئے، فرض ہو گئے. تو یہی ہے مقصود، اصلاح عمل باطنی، یعنی قلب سلیم جو لے کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا. ابھی آپ نے آیت سن لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب سلیم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے. الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم تو بہت ضروری چیز ہوئی، اسی کو حاصل کرنے کا نام تصوف ہے صحیح معنوں میں. کیوں فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو، یہ ظاہری اعمال ہے. اسی طرح یہ موجود ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا اور واشکروا للہ اور یحبہم ویحبونہ، یہ باطنی اعمال ہے. قرآن میں کثرت سے باطنی اعمال کا حکم ہے. جتنے باطنی اعمال ہیں وہ آئیں گے کہاں سے؟ قرآن سے تو آئیں گے. دیکھیں جہاں یہ فرماتے ہیں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، ایسا نہ کرو نماز میں کھڑے ہو تو سستی سے نہ کھڑے ہو، کسل نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اس کے بعد یراؤن الناس، ریا نہ کرو. تو ریا کیا چیز ہے؟ ریا کیا چیز ہے؟ کیسے ہوگی؟ ریا سوچنے سے ہوتی ہے، یہ قصد کرنے سے کہ میں کوئی کام غیر اللہ کے لیے کروں، غیر اللہ کو خوش کرنے کی نیت کی، یعنی سوچا. نیت کیا ہے؟ بس سوچنا ہے. اس طرح احادیث میں ہے بار بار ان اعمال باطنا کا ذکر آتا ہے، اور بالعموم بھی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، بے شک جس نفس کو صاف کیا، یعنی تزکیہ نفس کیا، یعنی اس کی سوچنے کی عادت ٹھیک کر لی. دیکھنا کسی کے دل میں حسد ہے تو کیا چیز ہے؟ اس کی ایک سوچنے کی عادت خراب ہے، کہ جہاں کسی کو دیکھا دولت یا ترقی بس جلنے لگ گیا. تو کیا چیز ہے یہ جلنا؟ سوچ ہے، سوچ ہے، اس کو پسند نہیں آ رہی ہے چیز. اسی لیے یہ آیت ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر جو شخص اللہ تعالی کے پاس سلامت قلب لے کر آیا. اور قلب ہی سب کچھ کرتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ میں لکھا ہے کہ جب اعمال باطنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اعمال ظاہرہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. سارا زور ہمیں کس چیز پہ لگانا چاہیے؟ ہمارے باطنہ پہ. ہمارے باطنہ پہ نہیں لگائیں گے اور اگر ان گناہوں میں مبتلا رہ گئے تو یقیناً جہنم ہے. یقیناً جہنم کیسے ہے؟ حدیث شریف کی روز، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے جنگ کی جہاد کیا اور شہید ہوا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے جہاد میں گیا تھا کہ لوگوں میں بہادر مشہور ہو جائے، تو یہ تو کہہ لیا گیا تجھے دنیا میں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو لے جاؤ اور الٹے منہ جہنم. دیکھیں شہادت جیسی عبادت، اس کا حشر کیا ہوا؟ جہنم. کیوں؟ کیوں سوچئے کیوں؟ اس نے ریا تھی، ریا کا اگر علاج کرا لیتا تو یہ حشر ہوتا نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ اعمال باطنہ کی اصلاح اگر نہیں ہوگی تو کیا حشر ہوگا؟ یہی حشر ہوگا. اسی لیے وہ تو یہ تو حشر ہوگا، لیکن حق تعالیٰ نے تو بالکل صاف صاف فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں تو داخل ہی نہیں ہوگا. تمہارے قلب میں کجی ہے، تمہارے قلب میں گناہ کی عادت ہے، تمہارے قلب میں تکبر ہے، تمہارے قلب میں حسد ہے. رذائل کی حیثیت سے تو یہ موجود ہوں گے، یعنی ان کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے. جیسے اس شہید کا جس کا قصہ آیا ہے حدیث شریف میں، وہ بالقصد ریا کرتا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ بڑا بہادر ہے. تو اس وجہ سے دیکھیے اگر اعمال باطنہ کو ہم نے چھوڑ دیا، جیسا آج کل اکثر دینی حلقے، دینی جماعتیں، دینی گروپ، جو بھی چاہیے، انہوں نے اس کو بالکل نظر انداز کیا ہوا، بالکل نظر انداز کیا، اس کی اہمیت بتاتے ہی نہیں ہیں. اب مولانا مسعود اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں سارے مضامین انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ کی کتابوں سے لیا. خود بھی بہت بڑے عالم تھے، مادر زاد ولی تھے، تو وہ غلط لکھ رہے ہوں گے. بس پتہ چلا کہ اصل مقصود کیا ہے، دل کی اصلاح، تاکہ قلب سلیم ہو جائے پیدا، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتا ہے اور اس کو درجات عطا ہوتے ہیں. اب اس کو آپ تصوف کہیے، تزکیہ نفس کہیے، جو چاہے، اصطلاحات تو بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ لوگوں سب کو پتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو کرامات والا دیکھو کہ ہوا میں اڑتا ہو، تو دھوکے میں نہ آنا جب تک یہ نہ دیکھو کہ وہ شریعت کی پابندی میں کیسا ہے. ٹھیک ہے، کہ شریعت کا جو پابند نہیں ہے وہ چاہے کچھ ہو، بیکار ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی اس کو کہتے ہیں جو ہر گناہ سے بچتا ہو. اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مخلوق پر سب راہیں بند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلے، یعنی اتباع کرے. خلاف پیغمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کرے گا، اس کو ہرگز اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملے گا. وہ حضرت بزرگ لکھتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کو شریعت کی حدود سے باہر کر دیتی ہے، تو اس کے پاس بھی نہ پھٹکو. دیکھیے یہ ہے، اگر ہم ان لوگوں کے پاس پھٹکیں گے تو ہم ان کے جیسے ہو جائیں گے. بالکل غلط سمجھا ہوا ہے دین کو، شریعت کی مخالفت کے ساتھ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ہے، وہ بزرگ تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، قولاً اور فعلاً اور ارادتاً، اس لیے کہ اللہ تعالی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نصیب ہی نہیں ہوتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان کو کہہ دیجیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی شریعت پر قائم ہو اور جو کچھ حکم شریعت کے ہیں ان کو بجا لائے، اور ذرا بھی اس سے گڑبڑ نہ کرے، سر منہ تجاوز نہ کرے، تو اس کا مرتبہ آگے بڑھتا ہے. یعنی تمام ترقیاں اس پر موقوف ہیں کہ وہ شریعت پر ثابت قدم رہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ شریعت میں ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے یہ جاننا کہ شریعت کے احکام کیا ہیں. شریعت کے احکام دو طرح کے ہیں، ظاہری اور باطنی، دونوں کو سمجھنا پڑے گا. اگر ایک میں بھی مخالفت ہے تو مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اسلام کی تمام تعلیمات کا سر چشمہ کتاب و سنت ہے. اگر کوئی چیز اس میں نہیں ملتی تو ظاہر ہے بدعت ہوگی. اس کی ابتدائی تعلیم مجلس نبوی میں دی جاتی تھی، اور چونکہ ابتدائی دور تھا اور جو مسلمان تھے وہ اپنے اصلی مرکز میں موجود تھے، اور جن کی تعداد بھی اس وقت اتنی زیادہ نہ تھی جتنی بعد میں ہو گئی، اس لیے نبوی درس گاہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درس گاہ میں، تمام علوم اسلام یعنی علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور علم تصوف کی تعلیم ایک ہی جگہ دی جاتی تھی، الگ الگ نہیں کہا جاتا تھا. ہوتی تھی سب کی تعلیم، لیکن یہ مصطلحات ہی موجود نہیں تھی، نہ یہ تقسیم موجود تھی، کیونکہ اس طرح سے مدون ہی نہیں ہوئی تھی چیزیں. تھوڑے سے لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، لیکن یہ جو بیان کا طریقہ ہے یہ موجود تھا. یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جو طریقہ ہے کہ جس کو لوگ بڑا سمجھیں اس سے باتیں سن لیں، اس کتاب پڑھ کے سنا دیں، وہ کچھ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اشاعت دین کا. سنت بھی یہی ہے، مفید بھی یہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں تمام علوم اسلام کی تعلیم، بغیر یہ بتائے کہ یہ کس علم سے تعلق رکھتا ہے دی جاتی تھی، الگ الگ شعبے قائم نہ تھے. البتہ اسی درسگاہ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں، ایک اقامتی شعبہ ایسا بھی موجود تھا جس میں محبان خدا اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کی عملی تربیت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، اور وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. اور اللہ میں نے اسے صفہ جو چبوترہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے، جو چاہے جا کر دیکھ لے. لیکن جب اسلام ہم عالمگیر حیثیت اختیار کر گیا، بڑے اتنا پھیل گیا، تو علماء دین نے تمام شعبے الگ الگ کر دیے، اور ان میں احکام کو اور احادیث کو اور فقہ کو سب کو مدون کیا. اب جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی وہ محدث کہلائے، اور جنہوں نے علم تفسیر کا کام سنبھالا وہ مفسر کہلائے، جو فقہ کا کام کرنے میں منہمک ہوئے وہ فقیہ کہلائے، اور جنہوں نے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا شعبہ سنبھالا وہ مشائخ اور صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے. اسی لیے اکابر بزرگوں نے پرانے زمانے کے کسی نے شریعت کو طریقت سے الگ نہیں کیا، کہ طریقت جو ہے اصل میں عین شریعت ہے. شریعت کے احکام جو سوچنے سے متعلق ان کو کرنا ہے، تصوف تو ایک نام دے دیا گیا ہے، اس نام دینے سے کیا ہوتا ہے، اصطلاح ہے، اور ہر زمانے میں ہر جگہ الگ نام ہے. اب یہاں تزکیہ نفس، قرآن میں ومن زکاہا فرمایا، تو پتہ چلا کہ وہی چیز تزکیہ نفس کے نام سے ہے. تو اس پہ فرما رہے ہیں کہ وہ چیز جو اعمال باطنہ سے متعلق ہے اس کا نام تصوف ہو گیا، اور ان اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں، اور ان اعمال کی درستی سے قلب میں جو صفائی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے قلب پر بعض حقائق اس کے قلب پر وارد ہوتے ہیں. ان میں حقائق الہیہ، صفاتیہ اور اعمال حسنہ، ان کے راز، ان کے اسرار معلوم ہو جاتے ہیں. اور جو معاملات ہیں بین اللہ و بین العبد، یعنی جو معاملات اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں، وہ اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں. ان کو حقیقت کہتے ہیں، جو مکشوفات ہیں ان کو حقیقت کہتے ہیں. یہ محض اصطلاح ہے، اور خود اس انکشاف کو معرفت کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں. لیکن سارے امور شریعت ہی سے متعلق ہیں، اور یہ جو شائع ہو گیا ہے کہ طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے، یہ بالکل غلط ہے. سلوک جو ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو سوچنے سے ہوتے ہیں، اور جو قلب کو قلب سلیم بنا دیتے ہیں اگر ان میں اللہ کے حکموں پہ عمل کیا گیا. باقی اس کے علاوہ اس میں نہ کشف و کرامات ضروری ہیں، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا میں کام پورے ہو جائیں اس کا وعدہ ہے، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک اور تعویذات سے بیماری جاتی رہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بیعت ہو جائیں گے یا ہم کسی بزرگ سے تعلق کر لیں گے تو ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی. صرف ایک چیز مقصود ایک رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، یا کم سے کم معلوم تو کرو کسی اللہ والے سے کہ اللہ میں مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، یہ معلوم کرو، وہ بتائیں گے اور پھر اصلاح بھی کر دیں گے وہ اگر کوئی خرابی ہوگی. اور نہ کسی قسم کے تصرفات لازم ہیں، تصرفات کے ایک کو دیکھا تو اس کی حالت بدل گئی، یا کوئی اور ایسی چیز کر لی جو انہونی ہے تصوف، یا کوئی سوچے کہ مجھ کو پھر گناہ کا خیال بھی نہ آوے، خود بخود عبادت کے سارے کام ہوتے رہیں، گناہ کا خیال بھی نہ آوے، خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں، ذہن اور حافظہ بڑھ جائے، تو یہ سب کچھ اس میں نہیں ہے. اس میں صرف ایک چیز ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے طریقے سے چلنا، جو احکام ظاہری ہیں ان کو بھی بجا لانا، اور جو احکام باطنی ہیں یعنی سوچنے سے متعلق ہیں ان کو بھی بجا لانا. دیکھیں مثال، اکثر جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ بہت عام مرض ہے، زیادہ داڑھی والوں میں ہوتا ہے عجیب بات ہے. تو یہ غصے کا جو مرض ہے یہ بہت عام، لیکن غصہ کبھی بھڑک نہیں سکتا جب تک تکبر کی سوچ نہیں ہوگی. آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا، آپ ابھی سن لیجئے اور اس بات خود اپنے غصے کے بعد غور کیجئے کہ کیا چیز تھی وہ جس نے غصے کو بھڑکایا. وہ ایک تکبر کی سوچ ہوگی. حقیقی معلومات کہ غصہ علامت ہے تکبر کی، بغیر تکبر کے غصہ پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی بڑا بزرگ ہو اس میں غصہ آتا کبھی؟ ایک آپ بیٹھے ہوئے کہیں پہ، کوئی شخص آ کر اس نے آپ کو ٹکر مار دی، آپ دیکھا یہ تو فلاں بزرگ ہے، اب غصہ آئے گا آپ کو، کسی بچے نے ٹکر ماری اب غصہ آ گیا، اس کو ایک جھاپڑ لگایا، کیوں چھوٹا سمجھا اس کو، اور ان بزرگ کی وجہ سے غصہ کیوں نہیں آیا، ان کو بڑا سمجھا. تو اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ غصہ جو ہے وہ تو تکبر سے آتا ہے. خود ایک واقعہ پیش آیا جو میں سنا بھی چکا ہوں، خیر اب کیا، وہ تو جو باتیں سنائی ہیں وہی سنانے کو رہ گئی، یہاں نئی بات تو دین میں ہے ہی نہیں. دین میں تو ہمیشہ وہی قصہ پارینا، پرانے قصوں کو دہراتے رہیں گے. ہم لوگ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے جمعے کی نماز کے لیے، اور جمعے کی نماز، وہ میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں تقریباً 30-35 سال پہلے کی. اس وقت حرم شریف کا نقشہ ہی کچھ اور تھا. جمعے کی نماز کے لیے بہت آرام سے ہم آگے بالکل صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، پہلے جاتے تھے اس کے لیے. تو ہم جا کے بیٹھ گئے، بچے ہمارے ساتھ تھے، تو ہم اطمینان سے بیٹھے کہ بھائی اب جگہ تو بہت ہے تو آرام سے بیٹھے. تو اتنے میں ایک صاحب آئے، اور آ کر انہوں نے دو کے درمیان جگہ تھی ہمارے بچے کے درمیان، اس میں ذرا سی جگہ آرام سے بیٹھنے میں تھی، وہاں پہلے انہوں نے ایک پیر رکھا، پھر دونوں پیر رکھ دیے اور کھڑے ہو کے نیت مان دی. اب اس وقت بڑا غصہ آیا، دیکھو ذرا ہم پہلے سے آ کے اس لیے بیٹھے تھے کہ ذرا آرام سے نماز پڑھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، آرام سے خطبہ، یہ آ کے اس نے پھر وہی تنگ کر دیا، جگہ کو تنگ کر دیا. لیکن اسی وقت اللہ نے دماغ میں ڈالا کہ اگر یہ شخص حضرت ہوتے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے، تو کیا کرتے تم تو اور سمٹ جاتے اور اس کو جگہ بنا کے دیتے، کیا فرق ہے؟ فرق سوچ کا ہے نا، سوچ کا فرق. یاد رکھیے، جب آپ کی سوچ توازو کی ہوگی غصہ نہیں آئے گا. اس لیے توازو تو خیر فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے، لیکن توازو کی اتنی مشق کرنی چاہیے کہ ہر وقت توازو میں رہیں تو غصہ نہیں آئے گا. غصہ بھڑکتا ہی اسی وجہ سے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مقصود ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اس کا طریقہ بھی بس ایک ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورے پورے چلنا. فرمایا کہ اس کے لیے وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ میں اگر طلب پیدا کرے تو کسی اللہ والے کو ڈھونڈو. کونوا صادقین، یہ طریقہ تو حق تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی تو فرض ہے، تقوی تو ضروری ہے، تو کیا کرو؟ کونوا صادقین، کہ ان سچے آدمیوں میں بیٹھے تو ان کو ڈھونڈو، ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر کوئی سچا مل جائے تو بس اس کو پکڑ لو. بیعت ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بیعت ہو جائے کوئی اور شیخ کو مناسبت نظر آئے اور وہ کر لے، تو یہ ہے کہ اس سے فائدے اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں. تو سنت ہے، اخلاق کی بیعت بھی سنت ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس سے ایک خاص اہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس سے وہ شیخ کا کہنا زیادہ ماننے لگتا ہے، اور شیخ کو ایک اور لحاظ ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بیعت ہو چکا ہے، تو اس کی طرف متوجہ زیادہ رہتا ہے. یعنی اس کو کوئی موقع آئے گا سکھانے کا، متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی موقع آئے گا اس کو سکھانے کا تو وہ دریغ نہیں کرے گا. اب ایک آدمی مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں یا پیر نہیں ہیں، عام آدمی کو کچھ نہیں کرے گا، اگر اس کا مرید ہوگا تو ضرور تنبیہ کر دے گا کسی مناسب طریقے سے. یہ ضروری نہیں کہ اسی وقت تنبیہ کرے، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں وہ، کیونکہ وہ تو مرید ہو چکا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے بھی بیعت کیا ہے. حضرت عوف ابن مالک اشجعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، 9 یا 8 یا 7 آدمی تھے. ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے، ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے. عرض کیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ کس امر پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور 5 وقت نمازیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنو اور مانو. روایت کیا اس کو مسلم اور ابو داؤد اور نسائی. یہ ہے اخلاق کی بیعت. یہ نہ اسلامی بیعت تھی نہ جہادی تھی. اب یہ جو ہے فقہ، میں تو چار سلسلے مشہور ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حملی، یہ چار کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ فقہی ہیں، انہوں نے فقہ کو مدون کیا. یعنی دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ ہر چیز میں قرآن یا حدیث سے نکالوں، نہیں نکال سکتے. نماز کا تفصیلی طریقہ، سجدہ صحو کیسے ہو، کہاں سے نکالیں گے آپ؟ تو ان لوگوں نے یہ کام کیا، ان چیزوں کو مدون کر دیا جو فقہی ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کی بنا پر جو سمجھ آئی اس سے نکالے گئے. اسی طرح سے اس میں سلوک میں بھی سلسلے ہیں، اور وہ بھی چار ہیں: چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اولاً نقشبندی تھے، پھر انہوں کو ایسا لگا کہ میرے اندر پوری ہوئی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے حاجی نور محمد جھنجانوی، ان کے شیخ کہ وہ نقشبندی تھے، لیکن پھر وہ چشتیہ سلسلے میں سے بیعت ہوئے. یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے، اس کے جو شیخ ہیں ان کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. وہ سلسلہ قادریہ جو شروع ہوا ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور نقشبندیہ حضرت شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سہروردیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، اپنے اپنے وقت کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے لوگوں کی تربیتیں کی، خانقاہیں کھولی، وہاں لوگ رہتے، ان کی سوچنے کی چیزوں کی تربیت کی جاتی، تمام گناہوں سے بچنا سکھایا جاتا. فرمایا کہ یہ جو بیعت ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شیخ مرید کے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہے، اگر مجمع زیادہ ہو تو کسی چادر وغیرہ سے سب پکڑ لیتے ہیں، اور مستورات کے لیے پردے کے پیچھے کوئی محرم ہونا ضروری ہے، اور وہ ایک کپڑے کو پکڑ لیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الشیخان و ابو داود، میں ترجمہ بتاتا ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لیے بغیر بیعت کر لیتے تھے، اور پھر فرما دیتے کہ میں نے تم کو بیعت کر لیا ہے. اس لیے مشائخ میں عورتوں کو بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے زبانی طور پر یا کسی کپڑے وغیرہ سے بیعت کرنا معمول رہا ہے. یہ بیان تو اس وقت ہے جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہو سکے، اگر شیخ خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا تو خط کے ذریعے سے بھی بیعت ہو جاتی ہے، جیسے اس کو بیعت عثمانی کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بموقع بیعت رضوان بے عدم موجودگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ پر داہنے دست مبارک کو رکھ کر فرمایا، میں نے عثمان کو بیعت کر لیا، ان کی غیر موجودگی میں بیعت کر دی. خیر، یہ تو ہے کہ بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو اللہ والا ڈھونڈے، لیکن یہ ضروری ہے، اور پھر اس کو اپنا حال بتاتے رہیں، اصلاح لیتے رہیں، بیعت ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور غالباً مولانا وسیع اللہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دے دی، 21 سال کی تو عمر ہی تھی، انہوں نے کہا حضرت ابھی تو میں بیعت بھی نہیں ہوا. دیکھا آپ، بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ تعلق ہے جس سے اصلاح ہو سکے، یعنی دین پر عمل ہو سکے. اب اس کے بعد اصل چیز تو تربیت ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. اصل پڑھنے کا ارادہ یہیں سے تھا، لیکن میں سوچا کہ جب پڑھ رہے ہو تو کتاب کے شروع کے اوراق کو بھی کیوں چھوڑو، کچھ معلومات ہی ہو گئی کہ اب کرنا کیا ہے. اول نماز اور روزوں کی قضا اس طرح کرے کہ جتنی قضاء عمری کر لے، اگر کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور عشاء میں وتر کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور فرض سنتوں کی قضا نہیں ہے. کسی طرح سے بے ہو، اگر فرصت ہے تو ایک دن میں کئی کئی وقت کی قضا نمازیں پڑھتا جائے، تاکہ جلد از جلد جو ہے یہ قضا نمازیں ختم ہو جائیں، قضا روزے ختم ہو جائیں. اور نمبر دو نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے. اول تو جماعت سے مردوں کے لیے جماعت سے مسجد میں پڑھنا یہ ضروری ہے, اور عورتوں کے لیے گھر میں اگر ہو سکے اول وقت پڑھنا. یہ تو ایک بات ہے کہ نماز کو صحیح کرو, یہ تو پہلی چیز ہے. نمبر دو, لیکن پہلی چیز تو ہے لیکن اس میں بھی ایک بہت بڑی بلکہ کئی باطنی چیزیں ملی ہوئی ہیں. جب نماز کو صحیح کرو گے اور شیخ کی نگرانی میں ہوگے تو شیخ بتائے گا. سب سے پہلے تو نیت ہی کرنی ہوگی, نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد نماز کے دوران خشوع ہونا ضروری ہے. نماز کے دوران آپ نماز کے علاوہ کسی اور بات کو, بیکار باتوں کو نہ سوچیں. اس کی بھی تو یہ بھی تو باطنی عمل ہے کہ نماز میں ایسی چیزوں کو نہ سوچو, تو باطنی عمل ہوا نا, تو خشوع باطنی عمل ہے. تو یہ ایک چیز ہے, اس کی تو بہت اہمیت ہے. روز محشر کے جہاں گداس بود اولی پرسش نماز, سب سے پہلی پرسش ہوگی مرنے کے بعد روز حشر کے روز, تو وہ ہوگی نماز کے بارے. جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور باطنی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, کیونکہ نماز بغیر باطنی اعمال کے نہیں ہوتی. یہ تو نمبر ایک چیز ہے. سب سے پہلے یعنی کسی بزرگ سے تعلق ہو جائے تو اس بزرگ کو کرنا کیا ہے, اس مرید کو کیا کرنا ہے, کرنا ہی ہے سب سے پہلے نماز کو ٹھیک کرو, اگر قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرو. نمبر دو, کسی کا مالی حق اپنے ذمے ہو اس کو ادا کرو یا معافی مانگو. کہ مالی حق کسی کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آدمی روکھا سوکھا کھا لے لیکن کسی کا مالی حق اپنے ذمے نہ رکھے. اس کے بعد نمبر تین, آنکھ کان یا زبان کی پوری نگرانی کرو, اور حرام اور مشتبہ مال سے پوری احتیاط کرو, اور وضع قطع لباس شکل و صورت سنت کے مطابق رکھو. مردوں کے لیے تکنے سے اوپر پجامہ ہونا چاہیے, قمیض ڈھیلی ڈھالی ہونی چاہیے, آستین میں کوہنی چھپی ہونی چاہیے, داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. تو یہ جتنی چیزیں معلوم کرو. اور شادی کے غمی کے موقع پر ساری رسومات اور بدعات اور خلاف شرع باتوں سے بچنا, گانا ڈھول بجانا گیت, آج کل تو طرح طرح کی چیزیں نکل گئی ہیں. اب ایک صاحب کا آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کا بسم اللہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ظاہر ایک فنکشن کرنا چاہتے ہیں. بھائی دین کا کام اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا. آپ اپنا نیا طریقہ نکال لیں. اسراف الگ, نام و نمود الگ, گناہ در گناہ, عورتوں کا آنا الگ, ایک تماشا مچا رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں بسم اللہ قرآن کی, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے بدعت بہت بڑا گناہ ہے. جب کوئی دین کا کام ہوگا تو اس کو بیائی نہیں ویسے کرنا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. آپ کی مرضی نہیں ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بسم اللہ کی تھی کہ لوگوں کو جمع کرو اور کھلاؤ پلاؤ, کیا تھا ایسا؟ کہیں بھی ملتا ہے ثبوت اس کا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر دین کا کام تو آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے, دین کا کام تو آپ کو اسی طریقے سے کرنا پڑے گا. اور فرمایا کہ ہر معاملے میں ناجائز اور حرام چیزوں سے بچنا, اور اس کو اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ پورا پورا خیال رکھنا کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے مالی قلبی اور جسمانی تکلیف اور رنج نہ پہنچے. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات سے کسی کو تکلیف. ہم کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی بیوی کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے. ہمارے حضرت کی تعلیم اسی طرح کی تھی. تو دیکھیں اس کو تو بہت اہمیت ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے, اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے, اس طرح کا مضمون ہے. کسی کی دل شکنی نہ ہو اور لوگوں سے بلا ضرورت نہ ملے, اور ملے کسی سے ضرورتاً تو بقدر ضرورت ملے. دیکھیے تو ملے تو تھے ایک ضرورت کے تحت لیکن گھنٹوں بیٹھے رہ گئے. اور اسی طرح سے لایانی کلام سے بھی احتیاط کرنا. نمبر چار، یہ ان کا سبق ہے جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالی کے مقبول بندوں میں بننا چاہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے بیٹھے کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یہ بعض شیوخ یوں تجویز کرتے ہیں کہ صبح سے ظہر تک کلمہ طیبہ، اور ظہر کے بعد سے درود شریف. کچھ بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھو، بس یہ کرنا اصل مقصد یہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب شیخ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو مرید اس کے اوپر زیادہ اہتمام سے عمل کرتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے کر، تو کچھ نہیں ہو کر پائے گا. لیکن اگر اس کو شیخ بتا دے کہ دیکھو بھائی لا الہ الا اللہ صبح سے ظہر تک کرتے رہنا، تو وہ کرے گا، ورنہ تعلق کیوں قائم کیا، تو وہ کرنے لگ جاتا ہے. یہ فائدہ ہے، ورنہ وہ تو جو نصیحت ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. کوئی بزرگ اپنی جیب سے دین نہیں لے کے آتا، بزرگ وہی ہے جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم ہے. اور اس طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھو کہ 10 یا 5 بار کرنے کے بعد یا سانس ٹوٹ جانے پر محمد الرسول اللہ بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 5، ہر نماز کے بعد اگر آیت الکرسی یاد ہو تو اس کو پڑھ کر تسبیح فاطمی کی ایک تسبیح پڑھ لیا کر. وہ آیت الکرسی کے بارے میں یوں تو طریق کا ایک حصہ ہی ہو گیا، چونکہ یہ طریقہ بتا رہے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی ایک آیت الکرسی میں بشارت یہ ہے کہ جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا، اس کو اس کے بعد کی نماز نصیب ہوگی. یعنی اس وقت تک زندگی رہے گی تب تو نصیب ہوگی نا. اور بڑی حفاظت ہے آج کل کے دور میں. تو میں ہر ایک کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بھائی آیت الکرسی بار بار پڑھو، فتنے کا وقت، کب کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کب کیا مصیبت آ جائے. لیکن یہ بات کی چیز ہے. آج ہی کسی نے لکھا ہے کہ مجھ کو کوئی ایسی تسبیح پڑھنے کو بتا دیجئے جس سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں. کیا جواب دیں گے اس کو آپ؟ میں نے لکھ دیا کہ تسبیح پریشانیاں دور کرنے کے لیے نہیں ہے، تسبیح تو اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اجر آخرت کے لیے. جو کام کرنے کا پریشانیاں دور کرنے کے لیے، وہ تقویٰ ہے. قرآن میں جو وعدہ کیا گیا ہے وہ تقوی پہ وعدہ کیا ہے. کوئی تسبیح ایسی نہیں جو آپ کی پریشانی دور کر دے. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں تسبیح پڑھ لو، فلاں پڑھ لو تسبیح، بھائی اس سے کچھ نہیں ہونے کا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اگر تم کچھ پڑھو گے بھی تو متقی ہو، تب تو قبول ہوگا اللہ میں. کیا تم کیسے سمجھ رہے ہو؟ اور ایک فاسق شخص ایک وظیفہ بتاتا ہے، اس کو لے کے بیٹھ گئے، اور عورتیں بالخصوص، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کا. ارے سب بیکار ہے، میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ میں کو حاضر ناظر. اصل چیز تقویٰ ہے. گناہ چھوڑو، دیکھو سارے تمہارے کام اٹکے ہوئے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. خود بھی گناہ چھوڑو اور اپنے اہل و عیال سے بھی گناہ چھوڑوانا ضروری ہے. یاد رکھو اچھی طرح سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دونوں کو برابر رکھا گیا ہے، جیسے اپنے آپ کو بچانے کا حکم ہے، ویسے اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم ہے. بھائی تسبیحوں وسبیحوں سے کچھ نہیں ہوتا، بیکار کی بات ہے. گناہ چھوڑو، دیکھو سب کچھ ہو جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سانپ نے کاٹ لیا، زہریلے سانپ نے، انہوں نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بھوکا اور ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ تقویٰ ایسا تھا ان کا، اخلاص ایسا تھا. آج آپ 41 بار ہوئی ہے اور وہ کچھ اثر نہیں، اثر کیسے ہوگا؟ سارا اثر تو گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے. عورتیں بھی سمجھ لیں کہ جو چیزیں گناہ کی ہے ان کے قریب بھی نہ جائیں، تب جا کے کام بنتا ہے. تو نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیح فاطمی، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں. اور فرصت ہو تو ظہر مغرب عشاء میں آیت الکرسی کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. یہ دیکھیں کتنا آسان معمولات. اچھا، لیکن اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو کتاب علیکم بسنتی دیکھیے، اس میں ہر نماز کے بعد اور مغرب کے بعد اور فجر کے بعد کے معمولات ہیں، اور یہ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ بھی بتائی ہوئی ہیں. بڑی حفاظت ہے اس میں، اس کو کرنا چاہیے. اور اس طرح کی تسبیحات اور وظائف کے پیچھے مت پڑو، تو مجھے وہ تسبیح بتا دیجئے جس سے میری پریشانیاں دور ہو جائیں. میں ایسی کوئی تسبیح مجھے نہیں پتا. تقوی اختیار کرو, اس کا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تقوی سے. لیکن تقوی وہ تقوی بھی تقوی میں بھی اس نیت سے تقوی کرو گے تو وہ تقوی کہاں رہا؟ تقوی تو وہ ہے جو للہ ہو, للہ ہو. نماز پڑھو تو للہ, روزے رکھو تو للہ, کوئی نیک کام کرو تو للہ, اخلاص کے ساتھ, یا اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اور دنیا, دنیا میں کیا رکھا ہے؟ یہاں اجر نہیں ملے گا تو آخرت میں تو ملے گا ہی. اور نمبر 6, بعد نماز عشاء سوتے وقت محاسبہ اور مراقبہ. محاسبہ یہ ہے کہ پورے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے لو اور اس میں دیکھو کہ میری بولنے میں یا میری حرکت میں یا سوچ میں کہاں غلطی ہوئی ہے. روز کریں گے تو سب آپ کے اپنے عیب سامنے آتے چلے جائیں گے. اور مراقبہ موت, یہ میں ایک زمانے میں سوتے وقت کرتا تھا. تو میں نے اپنے حضرت, اس زمانے میں حضرت نواب صدر علی خان کیسے صاحب میرے شیخ تھے, میں نے کہا حضرت مجھے رات میں پھر نیند نہیں آتی. تو حضرت نے کہا نہیں, مراقبہ موت اس وقت مت کرو, وہ کسی دن میں کسی وقت کرو, اور سوتے وقت نعمتوں کو سوچو اور شکر ادا کرو. خیر جو بھی ہے, آپ کو کرنا تو ہے جو وقت مقرر کر لیں. لیکن ایک بات یاد آئی حضرت عبداللہ عارف عبداللہ کی, ایسی عجیب بات ہے اور اتنا اس کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے. حضرت نے ایک بات فرمایا کہ بھائی معمولات ہیں, فلاں چیز مغرب کے بعد, فلاں چیز فجر کے بعد, فلاں چیز اس وقت, فلاں چیز اس وقت, غروب سے پہلے, غروب کے بعد. فرمایا کہ بھائی یہ غروب اور طلوع جو ہے یہاں ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی طلوع و غروب نہیں ہے. یعنی اس کو اگر فرض کر دو کہ تم طلوع کے بعد ایک چیز نہیں کر سکے تو فکر نہ کرو, جب موقع ملے. یہ طلوع و غروب جو ہے وہ تو ہماری آسانی کے لیے ہے کہ ہم ایک چیز کو کر سکیں وقت کے اوپر پابندی سے. دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک بار نہیں, ابھی تک روزانہ ہی تقریباً یہ قصہ آتا ہے اور یہی یاد آتا ہے کہ یہ طلوع و غروب اور یہ اوقات, یہ تو اللہ میں کیا نہیں ہے. اللہ میں کہا کہ دربار ہر وقت کھلا ہوا ہے, ہر وقت کھلا ہوا ہے, جس وقت موقع ملے. لیکن معمولات کی پابندی ضروری ہے کہ معمولات روزانہ ہو جائیں, ناغا نہیں ہونا چاہیے. دیکھا لکھا ہے کہ ناغے سے محرومی ہو جاتی. چلیے اتنا آج کافی ہے میرے خیال میں, کیا ہوا ایک گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا. باقی یہ کتاب تھوڑا تھوڑا کر کے پوری پڑھ دیں گے ایک مرتبہ, تاکہ کوئی ایسی چیز جو ضروری ہو وہ ہمارے سے رہ نہ جائے. اس میں تمام ضروری چیزیں سلوک کی آ گئی ہیں غالباً. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.